سے عالم اسباب میں ان کی اماں ہیں. کیونکہ ماں کو اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا, وہ یہ ہے کہ ان سے یہ کہا تھا کہ جب آپ کو فرعون کا ڈر ہو تو اس کو صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈالو, انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم, صندوق میں رکھو اس کو, اس کے بعد پانی میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی شرح پر, کیونکہ اس کے ایمان والے ہونے کی وجہ سے اس نے میرے وعدے پر یقین کیا اور میرے حکم پر عمل کیا. وعدہ یہ تھا کہ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم کو ڈر ہو, فإذا خفت علیہ, جب تم کو ڈر ہو ان کے اوپر, تو فاقذفیہ فی التابوت فالقیہ فی الیم, ان یقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم, تو ان کو صندوق میں رکھنا اور اس کے بعد میں ان کو سمندر میں ڈال دینا. انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین, وعدہ ہمارا یہ ہے کہ یہ بچہ واپس کریں گے ہم اور اس کو پیغمبر بنائیں گے, یہ بچہ آپ کو ہم واپس کریں گے اور اس کو پیغمبر بنائیں گے. ایک ماں کے لیے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اور وحی تھی موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف, یہ وحی نبوت نہیں تھی, عورت نبی نہیں ہوتی. نبوت کے شرائط میں سے رجل ہونا ہے, مرد ہونا ہے, مرد ہونا بھی ہے شرائط نبوت میں سے, کیونکہ نبوت امامت ہے, امامت کبرا ہے. سید صلی اللہ ابراہیم رب الکلمات فاطمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات میں جن سے آزمایا گیا تھا اپنے کو کھڑا اتارا, یعنی کامیاب ہو گیا, پورا کر دیا, تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو امامت دوں گا. اس کے واسطے رجل کی شرط ہے. تو اب یہ جو وحی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے امی کے پاس, اس کو اس کی دو شکلیں بتاتے ہیں علماء, یا تو حاطف غیبی سے ہوا ہے. حاطف غیبی کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتہ بولتا ہے اور آواز میں بولتا ہے اور غیب سے آواز سنائی دیتی ہے, آواز آ رہی یہ نہیں پتہ چلتا کدھر سے آ رہی, حاطف غیبی, غیبی آواز. اور دوسری صورت الہام کی ہے. الہام ایک شکل ہوتی ہے علم حاصل ہونے کی غیب سے, جو نبی کے بغیر بھی ہوتی ہے. یہ الہام جو ہے فطری بھی ہوتا ہے اور یہ الہام جو ہے حدوثی بھی ہوتا ہے, یعنی بعد میں بھی ہوتا ہے. فطری کا مطلب پیدا کرتے وقت میں کچھ چیزیں بتا دینا, یا ہر جانور کے ساتھ, ہر انسان کے ساتھ یہ الہام الگ سے ہوتا ہے. جیسے بچے کو الہام ہو جاتا ہے کہ ماں کے سینے سے دودھ کیسا لینا ہے, خود تو نہیں ٹپکتا دودھ, جب تک بچہ کوشش نہیں کرے گا دودھ نہیں آئے گا. تو پیدائشی طور پر اس کو الہام ہوا ہے اس کا کہ دودھ مجھے کیسے لینا ہے. ایسے شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی, تو ظاہر ہے کہ شہد کی مکھی کی پیدائش میں وہ بات ہے, اس کو مجبور ہونا ہوتا ہے, وہ مجبور نہیں, مجبور آخر میں لام ہے. تو پیدائشی طور پر اس کے پاس یہ علم ہے کہ کیسے آرگنائز ہونا اور کیسے جو ہے نا مکان بنانا اور کیسے جوس حاصل کرنا پھلوں کا اور کیسے اس کو جو ہے نا جمع کرنا اور کیسے اس کی حفاظت کرنا, پورا نظام ہے جو میں تو مکھی کے دماغ میں اللہ تعالیٰ پہلے سے پیدائشی طور پر رکھ دیا. اسی وجہ سے پورا حکومتی نظام ان کے پاس ہوتا, उनके पास पुलिस होती, उनके पास चेकिंग होती, चेक पॉइंट है उनके, उनके पास बादशाह होता, उनके पास पूरी की पूरी फौज होती, उनके पास कामों की तकसीम होती, उनके पास रास्ते मुकर्रर होते, कितने हजार मील तक जाना और जाते वक्त जिस रास्ते से गए उस रास्ते को याद रखना, फिर बराबर उसी रास्ते पे वापस आते। और हर अब कहना है तो और हैना इला उम्मी मूसा, मूसा की माँ के पास में भी हमने वही भेजी, इलाम हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा जो है मशहूर यह है कि जो हन्ना उनका नाम था, कुछ और लोग दूसरा नाम भी बताते हैं, वादे पर यकीन किया। जब वादे पर यकीन आता है तो हुक्म पूरा हो सकता है। हज़रत अलियासा रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि मेहनत जो की जा रही है तबलीग की, उसका खुलासा यह है कि अल्लाह ताला के वादों पर मुसलमान को यकीन आ जाए। वादों पर यकीन नहीं था, लतलब बोल रहे हैं करते कि नहीं करते कि, तो अंधा है वो, उसके बोलने के बाद में नहीं करने का ख्याल कैसा आया? ईमान वाले को उसके बाद नहीं करने का ख्याल नहीं आता, अगर ईमान का नहीं हुआ। अल्लाह के वादों पर यकीन, चाहे वो वादे दुनिया से मुताबिक हों, चाहे वो वादे दिन से आखिरत से मुताबिक हों। अमन का वादा है मुसलमानों से, इज्जत का वादा है मुसलमानों से, नुसरत का वादा है मुसलमानों से, मोहब्बत का वादा है मुसलमानों से। लदीन अमन वामिल सालिहात सैद आलहमान जिद्दा, ईमान और अमाल सालिह वालों के दरमियान अल्लाह पाक उनके लिए अल्लाह पाक मोहब्बत कर देंगे। लदीन अमन वलमसु ईमान होंगे गुलमिन उलायल अमन वमतर, ईमान वालों के लिए अमन का वादा है। इज्जत वली रसूल ही वली मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए, ईमान वालों के लिए है। अंतुम अलऊन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबरज रहोगे अगर तुम ईमान वाले रहे। इन्ना लनसुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनु फिल हयात दुनिया वफिल आखिरा, हम जरूर मदद करेंगे हमारे पैगंबरों की भी और ईमान वालों की भी, दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी। मुसब्बितुल्लाह अल्लज़ीना आमनू बिल्कौल साबित फिल हयात दुनिया वफिल आखिरा, साबित कदम रखेंगे अल्लाह पाक ईमान वालों को, हमारे सालिया वालों को, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये वादे हैं, अल्लाह के वादों पर यकीन, जिक्र पर जो वादे हैं, तिलावत पर जो वादे हैं, तालीम पर जो वादे हैं, हाफिज बनाने पर जो वादे हैं, आलिम बनाने पर जो वादे हैं, दावत पर जो वादे हैं, सदकात पर जो वादे हैं, नमाजों पर जो वादे हैं, माँ बाप की खिदमत पर, माँ बाप की इताअत पर जो वादे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तेबा पर जो वादे हैं, इन तुतीउहू तहतदू, अगर इताअत कर लेंगे आपकी ये हिदायत पा लेंगे। और जो हिदायत पाता है वो फलाह पाता है, हिदायत आला हुदम निर्भर दें और उदायत मुल मुफलिह, जिसको हिदायत मिल जाती है उसको फलाह मिल जाती है। और फलाह की तारीफ है अज़ुल ला जुल्ला बादहु वगिनन ला फ़क़्रा बादहु वसिहतन ला मरदा बादहु वहयातन ला मौलब ला मौतन मौलब, ऐसी इज्जत जिसके बाद में जिल्लत न हो, ऐसा गिना जिसके बाद में फ़क़्र न हो, ऐसी तंदुरुस्ती जिसके बाद में बीमारी न हो, ऐसी हयात जिसके बाद में मौत न हो, फलाह उसको कहते हैं। ये तारीख मुलाज़ क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात में मिशकात की शराह मिरकात उसमें लिखी है। जिसको हिदायत मिलती है उसको फलाह मिलता, वादा है। तो वादों पर यकीन आ जाना, तो फिर हुक्म के पूरा करने में आसानी होती है। और हुक्म के पूरा करते वक्त में अंदेशों पर आदमी की नजर नहीं जाती, وعدے پر یقین جو ہے وہ اندیشوں سے مقابلے کی قوت پیدا کرتا ہے. اللہ کے وعدوں پر یقین اندیشوں سے مقابلے کی طاقت پیدا کرتا ہے. اندیشہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے کو دودھ پیتے والے بچے کو آپ صندوق میں بند کریں گے تو کس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا اندیشہ ہے؟ ایک دم بند کر دیا صندوق میں ایک بچے کو, وہ مرے گا جیے گا؟ پانی میں ڈال دیا اس کو. اچھے تیراکی جاننے والے کو صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈالے تو مزہ آتا ہوں, چھوٹے بچے کا تو اجازت کیا ہے؟ چھوٹے بچے کو پانی میں بند کر صندوق میں بند کرو پانی میں ڈالو, اللہ کا حکم آ گیا. تو اندیشہ کیا ہے؟ اس کے جینے کے کوئی آسار نہیں ہے, یا تو دم گھٹ کے مر جائے گا, یا سانوں میں سے پانی اندر آ گیا تو ڈوب جائے گا, اس کا ڈھکن کھل گیا تو مچھلیاں کھا جائیں گی. اور اگر بچتے بچاتے کسی کے پاس میں پہنچ گیا تو اس کو کون واپس کرے گا؟ وہ تو زمانہ غلام بنانے کا تھا, خریدنے بیچنے کا زمانہ تھا. اور اگر وہ دشمن کے ہاتھ لگ گیا تو اور زیادہ خطرہ, پانی سے بھی زیادہ خطرہ دشمن کا ہاتھ. تو تابوت بھی گیا بھی تو کہاں گیا بولے تو گیا دشمن کے ہاتھ. سہری کو اٹھتے سہنے کھل گئی ہو گئے, گرب مسئلہ ہے وہاں پر. ایک عورت کبھی روزے نہیں رکھتی تھی, اس کو وہ سمجھا بنا کے روزے رکھنے کی ترتیب دی. تو اچھی بات ہے بھائی روزہ رکھیں گے بول کے انہیں رات میں اندھیرے میں اٹھی ہے. ظاہر ہے کیا پہلے زمانے میں دیہات میں گاؤں میں چراغ وراغ کم ہوتا تھا, روشنی نہیں ہوتی تھی. تو اندھیرے میں کٹولنے کو گئی تو جو اس کی ہنڈی تھی سہنک جس کے اندر کھانا وغیرہ ہوتا ہے وہ کھل گئی. تو بولے میں پہلے ہی بول رہی تھی روزہ نہیں رکھتی ہوں بول کے, آدمی لوگ میرا میں نے سہری کو اٹھایا میری سہنک کھل گئی. تو ہمارے یہاں اصل مشہور ہے سہری کو اٹھی سینک پٹی روزہ مجھے راس نہیں, روزہ میں بھی نہیں جلتا. سہری پوٹی سینک پٹی روزہ مجھے راس نہیں. تو پانی میں سے موسیٰ علیہ السلام بچے بھی تو بچے گئے کہاں؟ سیدھا دشمن کی گھر کی ہے, روزے اٹھا لیا. پلتا پتا ہو والے فرعون کے خاندان والوں نے اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, کچھ اٹھانے کا انجام یہ ہے کہ یہ ان کا دشمن بھی اور یہ ان کے غم کا سامان بھی. اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے دشمن کو اٹھایا, اپنے غم کے سامان کو اٹھایا, خوشی کا سامان نہیں تھا ان کے لیے, غم کا ہی سامان تھا. غم کی پوٹلی اٹھا لی پھر انہوں نے. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون اور حامان غلطی پہ تھے. دو تفسیریں ہیں اس کی, چونکہ وہ لوگ غلط کار تھے تو ہم نے غم کا سامان ان کے گھر بھیج دیا. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ موسیٰ کو اٹھانے میں ان کی اپنی قسمت کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے غلطی پہ تھے, غلطی پہ بیٹھے ان کے اپنے حق میں ہی ہے موسیٰ کو اٹھا لیا. اور اللہ پاک کو اپنا نظام چلانا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا جو کردار ہے اس میں وہ بڑا خاص ہے. اس دنیا میں آزمائش کے اس ماحول میں بندے سے اللہ تعالیٰ جو آزماتے ہیں اس میں بہت سے فیصلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس فیصلے میں سے, اس نظام میں سے بندے کے حصے کا جو کام ہے وہ بندے کو کرنا پڑتا ہے. نظام تو اللہ کا ہی ہوتا ہے, تدبیر امور اللہ ہی کرتے ہیں, لیکن اپنے بندے کے حصے میں کام کا ایک حصہ رکھے ہوئے, اپنے حصے کو انہیں انجام دے دیا تو ان کے نظام کا جو سرکل ہے وہ ٹھیک تقدیر کو لپیٹ کے لاتا ہے. اسی کا نام تدبیر ہے کہ تیرے حصے کا جو کام ہے تو کر. جس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے بعد میں بہترین تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں. ایمان کے بعد بہترین تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف کا مفہوم صحیح تدبیر ہر کام کی, چاہے بچوں کی تربیت کی ہو, چاہے دین کی حفاظت کی ہو, چاہے اپنی جاب کی ہو, چاہے اپنی گھریلو لائف کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کی ہو, چاہے بیوی کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی ہو, شوہر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی ہو, یا کام کرنے والے کے لیے اپنے باس کے ساتھ میں ایڈجسٹ ہونے کی ہو, اس کو خوش رکھنے کی ہو, یا اپنے کام میں سکسیزفل ہونے کی ہو, تدبیر تو صحیح ہوتی ہے ہر کام کی. پرفیکٹ تدبیر اگر مل گئی بندے کو وہ اس میں کامیاب ہو گیا, نتیجے سے نہیں رک سکتا. نتیجہ یقیناً اس کے سامنے اللہ نے رکھا ہوا ہے, کیونکہ نتیجے کو سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس صحیح تدبیر کے ساتھ. یہ بالکل مشنری کے جو کاپ ہوتے ہیں نا, ایک دوسرے میں جڑتے ہیں تو پھر تہری کے پہیے, ایک پہیا دوسرے سے, دوسرا تیسرے سے, تیسرا چوتھے سے, جہاں سے مشنری چلی ہے, جہاں سے انجن چلا ہے, وہاں سے پہیا پھرنے تک انہیں اس سے جڑا ہوا ہے, انہیں اس سے جڑا ہوا ہے, انہیں اس سے جڑا ہوا ہے, انہیں اس سے جڑا ہوا ہے. اب وہ جو سرکل ہے اگر وہ صحیح جگہ نہیں بیٹھا, کسی ایک جگہ سے بھی مس ہو گیا, تو مشین تو پھرتی رہے گی وہاں تک, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا, کیونکہ وہ اس کے بعد کا اس میں نہیں مل رہا. پہلے زمانے میں جو گھڑیاں ہوتے تھے, ظاہر ہے جب تو چیپ آ گیا, پہلے تو ایسا نہیں تھا. وہ پہلے آپ کھول کے گھڑی کو لے کے گئے دکان والے کے پاس تو کھولتا تھا ہوں, وہ گھر ایک بڑا ہے, چھوٹا ہے, چھوٹے میں چھوٹا ہے, چھوٹے میں چھوٹا ہے, چھوٹے میں وہ اسے جڑا ہوا ہے, وہ اسے جڑا ہوا ہے, وہ اسے جڑا ہوا ہے, ایک پھر رہا, دوسرا پھر رہا, دوسرا پھر رہا, تیسرا پھر رہا. تو انہیں گھڑی بنانے والا وہی اثر دیکھتا تھا کہ کون سا چکرا جو ہے کہاں پہ مس پلیس ہو رہا ہے, انہیں اٹھا کے کاٹے سے اس کو وہی صحیح کر دیتا تھا, گھڑی پھر چلنے لگتی. صحیح تدبیر اس کو بولتے ہیں سر. ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہاں پہ صحیح تدبیر میں نہیں ہیں, فکر ہے, تدبیر صحیح نہیں ہے. دعا بھی کرتے ہیں نماز کے بعد, بولتے بھی رہتے ہیں, نصیحت بھی کرتے رہتے ہیں, رات میں کہانیاں بھی سناتے ہیں اچھی, پروگراموں میں بھی لے جاتے ہیں ان کو, لیکن ساتھ ساتھ دشمن کے ہاتھ میں بھی دیتے رہتے ہیں, ایسے ماحول میں بھی ان کو بھیجتے رہتے ہیں. ان کی تعلیم کا, ان کے ایجوکیشن کا نظام جو ہے نا, جہاں غلط ہوتا ہے وہاں دیتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ بچہ گیا دشمن کے ہاتھ میں, مخالف نظام کے ہاتھ میں. آپ موافق ایکسپیکٹیشن کیسا ہے آپ کا؟ اور بعضوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے, ہم غلط تدبیر میں یہ بھی کرتے ہیں کہ دین کی فکر ہے لیکن خود دین کے معاملے میں صحیح ہاتھوں میں نہیں دیتے. دینی تعلیم و تربیت بھی صحیح ہاتھ میں جائے گی تو صحیح تعلیم و تربیت ہوگی. آپ کا اخلاص اور آپ کی فکر یہ غلط ہاتھ میں دینے کے بعد میں اس کو صحیح نہیں کرے گی, کیونکہ تدبیر کا ایک پاک چھوڑ دے رہے ہو, پھر بگڑتا ہوں. مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ, اپنے نظام کے ساتھ پیدا فرمایا, لیکن کفلہا زکریہ, ان کی تربیت کے واسطے ان کا کفیل بنایا زکریہ کو, جو کہ پیغمبر تھے. زکریہ کے ہاتھ میں دیا. تو پہلی بات یہ کہ بغیر زکریہ کے ہاتھ میں دیے کہ تربیت نہیں فرمائی, حالانکہ قدرت ہے اللہ پاک. دوسرے کے یوں آئے غیرے کسی کے ہاتھ میں اٹھا کے نہیں دے دیا, بلکہ زکریہ نبی کے ہاتھ میں دیا, کیونکہ ان کے خالو تھے, خالو کو سرپرست بنایا. صحیح تدبیر کا حصہ ہے. فل ٹائم تو تعلیم بچوں کے خراب ماحول میں, اس کے بعد پارٹ ٹائم ان کی تعلیم و تربیت صحیح ماحول میں لا کے رکھ رہے ہیں. پارٹ ٹائم جو ہے جزوی جو ہے وہ چھوٹی مچھلی ہے,
वीकेंड समझ लो, वीकडेज जो है ना वो बड़ी मछली है, ज्यादा टाइम है वहां, ज्यादा दिन है वहां पे, तो बड़ी मछली के सामने छोटी मछलियां फिर तेरे में क्या होता, वो तो उसकी रिजा है, खा जाती है। ये हमारे पास बड़ी मछली जो है ना छोटी मछली को खा जाती है, इसको बड़ी मछली रखे दिन के माहौल को, दिन की टाइमिंग को, छोटी मछली आप दूसरी रखो तो छोटी मछली को ये बड़ी मछली खाएंगी। तो मूसा अलैहि सलाम की अम्मी ने जो असल अपना वजीफा था, जो अपना फर्ज था, उसको निभाया कि ताबूत में उनको डाला और पानी में उनको छोड़ा, और हुक्म पूरा करते वक्त में अंदेशे रहेंगे, और माल का मुतालबा है अल्लाह के दीन के लिए, अपनी कमाई क्या है उनको दिए तो अपने को क्या बचेगा, कितों को बोल के देंगे, उसको दिए थे ना बस है, जब रमजान में भेजे थे ना बस है, उसको ज़कात दे दिए थे बस है, अब तकाज़ा आया हुआ है, अंदेशे रहेंगे। शैतान भी आए तुम फ़क्र, शैतान तुमको फ़क्र से डराता रहेगा, वल्लाहु यअदुकुम मग़फ़िरतन व फ़ज़ला, और अल्लाह का वादा मग़फ़िरत का भी है और फजल का भी है। अल्लाह का वादा ये है कि तेरी असल ज़रूरत है बख्शिश होना, उसका मैं वादा करता हूँ, और दूसरे ये कि जब मैं तुझे पहले दिया तो बाद में क्यों नहीं दूंगा, तेरे पास था क्या पहले से, नहीं था, कौन दिए, आप ही दिए, अब मैं तेरे को देव बोल रहा हूं तो तू अंदेशा कर रहा फिर देते कि नहीं क्यों, जब तेरे पास पहले नहीं था तो मैं दिया, अब जब तुझे कह रहा हूं कि तू मुझे दे फिर मैं तुझे कहीं को नहीं दूंगा, ये फजल, फजल का वादा है अल्लाह, फजल कहते हैं बगैर इस्तेहकाक के देने को, कसब आदमी कमाता है, फजल इस्तेहकाक पे नहीं रहता, फजल का वादा है, वादे पर यकीन करना है कि उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के दीन के तकाजों पर जब भी अपना मान लगाएगी और इखलास के साथ में लगाएगी और एहतसाब भी उसमें होगा, एहतसाब कहते हैं अल्लाह के वादों पर यकीन करने को, जो वादा है वो इंशाल्लाह वो जरूर अल्लाह पूरा करेंगे, बशर्ते कि ये अमल कबूल हो जाए, उसको एहतसाब कहते हैं, नहीं पूरा करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, वो एहतसाब कहलाता है। तो वादा क्या है कि इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा जो सिस्टम है वो ये है कि दुनिया में उनको बरकत के साथ उनकी चीज वापस कर दूंगा, दुनिया में बरकत के साथ वापस कर दूंगा, क्योंकि बुजुर्ग का किस्सा है कि उनके पास दो रोटियों का सामान था, आटा था, तो फकीर आ गया, उन्होंने वो आटा उठा के उसको दे दिया, घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे, वो आए तो भूख लग रही थी, तो उन्होंने जाके देखा तो आटा ही नहीं है, चलेंगे आटा क्या हुआ, चलेंगे पकाने को दिया है, पकाने को दिया है, रोटियां पकने गई, यहां कौन पकाने वाला है, घर में पकती है हमेशा रोटियां, तो उन्होंने बताया कि फकीर आया था, हमने दे कहेंगे ये क्या, अब हम क्या कहेंगे, अल्लाह को भरोसा करो, नज्म होगा बस। तो एक आदमी आठ रोटियां लेकर आया हडिये में, तो जैसे उन्होंने टब निकाल के देखा, पंजेरी जिसके अंदर रोटी रखी आती है आठ थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे घर का हिस्सा नहीं होता, शायद आप गलती से इधर ले आए, किसी और जगह ले गए, शायद किसी और का हिस्सा है, भाई वापस कर दिया उसको, कहा कि तुम गलत जगह पर आए, शायद किसी और का था जो यहां आ गया। थोड़ी देर के बाद में पूरे डस आए, कहेंगे हाँ ये है हमारा हिस्सा, क्योंकि हम दो दिए थे, अल हसन ने तो ब्याशी हम सा दिया, दस नहीं बल्कि बीस आए, दो रोटियां थे, मैंने दे दिए है, मैंने कहा था मैं पकड़ने के लिए गया रही।
तो सदर का वादा है अल्लाह पाक का कि अंदेशों से मुकाबले की ताकत होना और इंतजाम भी नहीं भूलना। इंतजाम नहीं भूलने का मतलब ला तजाली का मगलूल वाला तस्तुल्लस्त, न तो अपने हाथ गर्दन से बांधो न पूरा ही खोल दो, न तो बिल्कुल खर्च नहीं कर रहे हैं ऐसा करो, न ये कि जो है पूरा खाली कर दो ऐसा करो, ऐसा भी मत करो। इंतजाम तो होना चाहिए, थोड़ा सा मैनेज करने की सलाहियत होनी, अपनी हिम्मत अपनी ताकत अपने वसाइल के एतबार से हिस्सा सब में लेना है, जितने तकाजे आते जाए दीन के। अपने घर को भी नहीं भूलना है, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं भूलना है, क्योंकि ईमान वाले के माल का हिस्सा चार जगह होती है, दीन की खिदमत, दीन की हिफाजत, दीन की तबलीग, वो ईमान वाले के माल का सबसे पहला मसरफ है। कमाता है आदमी इसलिए ताकि दीन का काम उससे हो, उन पैसों से दीन का काम हो, ये उसके कमाने की पहली गरज है कि दीन के तकाजों में मैं हिस्सा लूं। दीन की हिफाजत भी करनी है, दीन की इशारत भी करनी है, यानी जो है उसको बचाना भी है और जिनके पास नहीं है और जो नहीं है वो कमाना भी है। इशारत इसको कहते हैं, दूसरे तक जाना उसको। और दूसरी उसके माल का मसरफ, दूसरा उसके माल का मसरफ है उसकी अपनी जात, इन्ना लिनफ्सिक अलैका हक्का, उसको भी खाना है, उसको भी पहनना है, उसको भी रहना है, उसको भी सवारी चाहिए। और तीसरा उसके बीवी बच्चों का मसरफ है, क्योंकि बीवी बच्चों का मसरफ भी पूरे सदक़े का सवाब है। हत्ता लुक्मा तजअलु फी फम इम्रातिक, यहां तक के कि वो लुक्मा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में दो उस पर भी अल्लाह पाक तुम्हें अज्र देगा। और चौथे दूसरे मुसलमानों की जरूरियात हैं, गरीब बच्चों की शादियां हैं, बीमारों के इलाज हैं, मकरूजों के कर्जे हैं, कराबतदारों की हाजतें हैं, सिला रहमी हैं, ये चार मसरफ है आज मुसलमान के माल के। इसमें से जिस जिस का तकाजा आता जाए उसमें आदमी को मैनेज करना होता है। सौ है तो सौ में मैनेज करना, हजार है तो हजार में करना, दस हजार है तो दस हजार में करना, लाख है तो लाख में करना, पचास है तो पचास में करना, एक डॉलर है तो एक डॉलर में करना, मैनेज करना है। फिर उसमें जो अंदेशे आते रहते हैं उसमें अल्लाह के जाते आने पर भरोसा करना। अल्लाह यज़िदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़्ला, अल्लाह पाक मग़फ़िरत का भी, क्योंकि मग़फ़िरत कमाने की कोशिश करना है, इन्ना लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़ा का हिस्सा है वो, अपने आप को बचाने का सामान भी करना है उन्हें, जैसे भूख से बचाना है वैसे आग से बचाना है, जैसे दुनिया की जिल्लत से बचाना है वैसे आखिरत की जिल्लत से बचाना है, जैसे बीमारियों से बचाना है वैसे गुनाहों के असरात से बचाना है। और बीमारी से बचने का नाम सेहत है, गुनाहों के असरात से बचने का नाम मग़फ़िरत है। बीमारियों से शिफा सेहत और तंदुरुस्ती है, और गुनाहों की नहुसत और उसके बुरे असरात से बचना मग़फ़िरत है। जब भी मग़फ़िरत आदमी की सबसे अहम जरूरत होती है, क्योंकि अगर बीमारी से तो बच गया लेकिन गुनाह के असर से नहीं बचा तो तंदुरुस्त जिस्म को जलना पड़ेगा, फायदा क्या हुआ? अगर किसी वजह से घर में कोई कपड़ा वपड़ा जलाना पड़े तो जो सबसे अच्छा कपड़ा है वो जलाते हैं, क्या जो बिल्कुल फट गया किसी काम का नहीं रहा वो जलाते, कोई चिंदी जलाना पड़ गया तो जो चिंदी है वो जलाते हैं, क्या नहीं जो उठा के अच्छा रखा हुआ बक्स में महंगा सबसे वाला वो जलाते। तो इसलिए इस मुल्क में जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों में से इस मुल्क के मुसलमानों को के पैर जमाना है भी, क्योंकि अभी मुसलमानों के पैर जमे नहीं इस्लाम की हैसियत से, उखड़े 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 مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کی محبت نہیں ہے، ان کی نفرت ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کی عزت نہیں ہے، ان کی بے عزتی ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ان کا وقار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دم ہلکے پھلکے ہیں، کوئی وزن نہیں ہے. اور جس سے اسلام مسلمانوں میں بچے گا، پھیلے گا، بڑھے گا، یعنی ان کے دینی انسٹیٹیوٹس، دینی ادارے، دین کے کام، ان کو جمانا ہے. پورے امریکہ کے اندر ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ، ایسا کوئی جامعہ، ایسی کوئی یونیورسٹی اسلامک نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ اطمینان کیا جا سکے کہ یہ اس کا پروڈکشن جاری رہے گا، اس میں سے حفاظ بن کے نکلتے ہی رہیں گے، اس سے علماء بن کے نکلتے رہیں گے، اس سے داعی نکلتے رہیں گے، اس سے شیخ الحدیث نکلتے رہیں گے، اس سے شیخ التفسیر نکلتے رہیں گے، محققین اس سے پیدا ہوں گے، بڑے 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 مفتی جو ہے نا اس سے ہوں گے، اللہ والے جو ہے نا اس میں سے بن کے نکلیں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کی کا کام کریں گے. اس کو بولتے ہیں جمانہ. آ سکا جب عرب ملکوں کے اندر جامع اظہر تھا تو اس زمانے کے لوگ یہ بولتے تھے کہ جب تک اظہر زندہ ہے دنیا میں اس وقت تک مسلمانوں کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن دشمن نے اچھا کہا، اس نے اپنی بہترین تدبیر کی. اس نے یہ کیا کہ اظہر کو تو نہیں ختم کر سکتے لیکن اظہر کی روحانیت کو ختم کر سکتے. تو وہ لوگ جامع اظہر میں زہریلے اثرات چھوڑنا شروع کرے، اس کے اندر جو ہے نا منافقت پیدا کرنا شروع کرے، اس کے اندر اپنا سسٹم گھسانا شروع کرے، اس کے اندر پھر اپنے آدمی گھسانا شروع کرے. تو ان کا آدمی بھی گھس گیا، ان کا سسٹم بھی گھس گیا، ان کی طرف سے پیدا شدہ منافقت بھی گھس گئی، اغراض بھی گھس گئے، حس بھی گھس گئے، پھر ان کو فکر نہیں رہی. اب ایسے مفتی اس میں سے نکلنا شروع ہو گیا جو فتوی الٹا دینا چاہیے الٹا دینے لگے. ایسے پروفیسر اس میں گھس گئے کہ اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے تو یہودی سے ملتی ہے. ہے اسلام مسلمانوں کا لیکن پروفیسر اس میں دوسرا ہے. تو وہ جب تک ایمان بیچنے کی صلاحیت نہیں دیکھ لیتا وہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا کہ تیار کرتے 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 اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ اب یہ ایمان کو کہیں پہ بھی بیچ سکتا ہے. اب اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہے. اب وہاں سے نکلنے والا آدمی سب سے زیادہ اندیشے والا ہے اس زمانے میں. وہاں کا ہے تو علماء کی نظر میں مخدوش رہتا ہے، ارے بھائی وہاں کا ہے کچھ، دال میں کالا بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی اللہ پاک نے انڈیا میں دارالعلوم دیوبند بنا دیا، اسٹیبلشمنٹ ہو. جب دارالعلوم دیوبند مستحکم ہو گیا تو کھلبلی شروع ہو گئی دشمن. چونکہ دیکھ لو کیسے کیسے افراد پیدا ہوئے، کیسے محدثین پیدا ہوئے، کیسے مفسرین پیدا ہوئے، کیسے مبلغین پیدا ہوئے، کیسے تذکیہ کرنے والے پیدا ہوئے. تھامی رحمتہ اللہ علیہ دیوبند کے پہلے فضلہ میں سے ہیں، یعنی جو پہلا بیاس نکلا تھا اس میں سے پہلے میں سے، یا اگر نہیں ہوں گے تو اولین میں سے ہیں. حضرت تھامی ہیں، کوئی بڑے بڑے لوگ ہیں. امریکہ کے اندر جو ہے نا ایسے انسٹیٹیوٹ کا جمنا بہت ضروری ہے، ان اداروں کا بڑھنا بہت ضروری ہے، ان کا کمپلیٹ ہونا ضروری ہے کہ ان کی عمارتیں بھی مکمل ہوں، ان کی پڑھائی کا نظام بھی مکمل ہو، ان کی سہولتیں مکمل ہوں، ان کا نصاب مکمل ہو، ان کی لائبریری مکمل ہو، ان کی تحقیقات کا سینٹر مکمل ہو، اس میں کام کرنے والے ماہرین ہوں، تجربے کار ہوں. کیونکہ تجربہ ہی اصل چیز ہوتی ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ ملک کتنا ترقی یافتہ ہے، کیوں اس واسطے کہ دنیاوی اعتبار سے اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ دیکھو آپ، اس کی یونیورسٹیاں دیکھو، اس کے لیب سسٹم دیکھو، اس کا ریسرچ نظام دیکھو، اس کے پروفیسروں کو جانچو، کتنا زبردست ہے دنیاوی. چونکہ ان کی نظر میں دنیا اصل ہے، انہوں نے دنیا پہ محنت کی، تو دنیا کو جمانے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس پہ محنت کی، دنیا جم گئی، پوری دنیا کا دماغ کھینچ لیتے ہیں.
پوری دنیا کی صلاحیتیں لے لیتے ہیں, دشمن کی پوری صلاحیتیں لے لیتے ہیں. وہاں ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے مسلمان کا دشمن کیا کچھ چھینتا ہے. دشمن کے پاس بہترین اوزار بنانے کی صلاحیت ہے. کتنے پیسے ہونا تو کو دے وہ صلاحیت ہم کو دے دے, انہیں بولا میرے کو تو نوکری چاہیے. تو اس اب دیکھیں پوری دنیا کی صلاحیت اور سوچ, چاہے وہ اپنا ہو, پرایا ہو, دشمن ہو, دوست ہو, سب کو خرید لیا. جیسے کچرے کو سیک کر لیتے ہیں واکیوم مشین کے ذریعے. کسی زمانے میں اللہ نے اسلام میں وہ طاقت, مسلمانوں کے انتظام میں وہ طاقت دی تھی, مسلمان پوری دنیا سے صلاحیتوں کو خرید لیتا. اس کے اسکالر, اس کے ریسرچ کرنے والے, اس کے تحقیقاتی ادارے, اس کے مترجم, ٹرانسلیٹ کرنے والے سب غیر بھی ہوتے تھے, بڑی جامعات تھی, بڑے ادارے تھے. تو اس لیے بہنوں سے بھی درخواست ہے, بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ یہ اپنا فرض ہے کہ اس نزاکت کو ہم محسوس کریں. حتمہ عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت یہاں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے جو بیانات دیے تھے اس میں, ایم سی سی میں ہمارے شکاگو میں جو بیانات دیے تھے وہ بھی محفوظ ہے, اب تک چھپے ہوئے بھی ہیں. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس ملک میں مسلمان کو رہنا جائز اسی صورت میں ہے کہ وہ دین کے کاموں میں حصہ لے اور دین کا کام کرے. اگر وہ دین کا کام نہیں کرتا یا دین کے کام میں حصہ نہیں لے سکتا تو اس کو اس ملک میں رہنا جائز نہیں ہوگا, کیونکہ پھر تو اس کی صلاحیت بھی دشمن کے کام آئے گی اور وہ خود ضائع ہو جائے گا, اس کی اولاد بھی ضائع ہو جائے گی. تو اپنے دین کو برباد کر کے, اپنے آخرت کو برباد کر کے کسی جگہ پر آپ کو رہنا ہے تو کیسے اجازت دے دیں گے؟ علماء نہیں دے سکتا. تو اس لیے یہاں جو ملک کے اندر ابھی ادارے ہیں بہت ابتدائی حالتوں میں ہیں اور بہت قسمہ پرسی میں ہیں, ان کے انتظامات, ان کے اخراجات, پہلے زمانے میں مسلم حکومتیں تھیں وہ سنبھالتی تھیں ان چیزوں کو. جیسے زمانے میں جو دنیاوی حکومتیں ہیں دنیا کے سامنے نظام کو, نظام تعلیم کو, نظام تربیت کو وہ سنبھالتی. ابھی جتنے اسکولس ہیں جو جن کی حکومت سرپرستی کرتی ہے, اخراجات دیتی ہے, حکومت ہی تو دیتی ہے ساری طرف ہیں, کیونکہ اس کے پاس پاور ہے اس لیے وہ آپ سے ہی لے کے دیتی ہے, لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ دینے پہ مجبور بھی ہیں. ہم ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ایسے شکاگو میں, تو ان کے مکان کا ٹیکس جو ہے 10,000 ہے سالانہ. تو اس کا انوائز ان کے پاس آتا کہ ہم آپ کے 10,000 کو کیا کریں ٹیکس لے کے, تو انہوں نے دیکھے اس میمیں لکھا ہوا تھا کہ ان 10,000 میں سے 3,000 تمہاری کمیونٹی کے جو اسکولس ہیں اس میں ہم نے دیے, ہر سال دے رہے ان کے 3,000 ڈالر وہاں کے اسکولس کو حکومت ان سے لے کے دے رہی ہے, ہر آدمی سے لیتی ہے ان سے بھی لی. اور انہوں بولے اس اسکول میں ایک دن بھی میرا بچہ نہیں گیا پڑھنے, نہ میرا بچہ گیا نہ میری بچی گئی, جس کے 3,000 میں دیتا ہوں, جس کو میں پسند بھی نہیں کرتا پھر بھی دے رہا ہوں. پہلے زمانے میں حکومت دیتی تھی یا تو بیت المال سے دیتی تھی یا پھر مسلمانوں سے لے کے انتظام کرتی تھی بیت المال میں جمع کرائے. اب نہیں ہے مسلمانوں کے پاس کہ ان کی دینی تعلیم اور تربیت کے واسطے جو ادارے چلتے ہیں ان اداروں کی حفاظت کے واسطے حکومت کی سطح پہ نہیں ہے کچھ بھی. تو اس کی دو شکلیں ہیں, نہیں ہے بلکہ چھوڑ دینا, جب مسلمان نہیں رہا تو کیا ہوا, اسلام نہیں رہا تو کیا ہوا, اسلامی تعلیم نہیں رہی تو کیا ہوا, چھوڑ دو. مسلمان کو ایک ہی اجازت نہیں چھوڑنی, یہ تیرے مذہب کا حصہ ہے, کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تیرے مذہب کی حفاظت بھی تیرے مذہب میں سے ہے, جیسے مذہب پر, مذہب کے احکام پر عمل ہے, خود مذہب کی حفاظت بھی مذہب کا حکم ہے. جیسے نماز ہے ویسے یہ ہے, جیسے روزہ ہے ویسے یہ ہے. لہذا مسلمانوں کو ہی فکر کرنے پڑتی ہے, ایون
اگرچہ کہ ہمارے پیسوں میں سے ہمارے اخراجات میں سے ایک بڑا حصہ تعلیم کے شعبے میں خرچ ہو گیا, حکومت لے کے خرچ کر دی, مگر وہ میرے مذہب سے متعلق نہیں ہے, اس لیے پھر مجھے اپنے مذہب کے واسطے ڈبل محنت کرنی پڑے گی, ڈبل خرچہ کرنا ہی پڑے گا. کریں گے صاحب, ہم تھوڑی کرتے ہیں, اللہ کراتا ہے. انہوں نے دیا مال بھی ان کا دیا ہوا, جان بھی ان کی دی. اللہ نے اپنی رضا اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا کہ تو جا کے میری رضا اور میری خوشنودی حاصل کر. اب جاتے وقت انہوں نے بولا میں تو فقیر, میرے پاس تو کچھ نہیں. جب بچہ پیدا ہوتا کیا رہتا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں رہتا. میں فقیر, میں جا کے کیا کروں؟ تو بولے میں دوں گا تیرے کو, تو کر خرچہ. تو پھر اس نے جان دی, صلاحیت دی, اور پھر اس نے مال دیا. ان کا ہی دیا ہوا ہے, ان کے لیے خرچ کرنا ہے. عورتوں کو عورتوں کے اعتبار سے ذمہ داری, مردوں کو مردوں کے اعتبار سے ذمہ داری. عورتوں کو بھی اللہ نے دولت دی ہوئی ہوتی ہے, ان کی اپنی ذاتی دولت بھی ہوتی ہے, ان کے باپ کی وراثت کا حصہ ان کے پاس رہتا. بعضی عورتیں خود کماتی ہیں, بعضی عورتوں کو ان کے شوہر دلا دیتے ہیں, جیولری ان کے پاس ہوتی ہے, زکات ان کو ہوتی ہے. تو شریعت ان کو مالدار تسلیم کر لے تبھی تو زکات دے رہے ہوگا نا. شریعت مالدار خامخواہ تسلیم نہیں کرتی. مال بچے اس کے پاس اور رہے اس کے پاس ایک سال تو کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ مالدار ہونے سے تب زکات دے بنا نہیں. تو اپنے طور پر عورت یہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مگر شریعت بول رہی نہیں تیرے پاس ہے, بہت ہے, زیادہ غریبوں کا حق ہے اس میں دے دو, تبھی تو زکات اس میں آئے. یہی وجہ ہے کہ جن عورتوں میں اس بات کی فہم تھی پہلے, انہوں نے بڑے بڑے کام کیے. ہندوستان میں سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ تاجل مساجد ہے بھوپال کی, جامع مسجد دلی سے بھی بڑی ہے, لاہور کی بادشاہی مسجد سے بھی بڑی ہے. ابھی 80 کے دہائی میں اس کی میناروں کو صحیح کرنے کا کام کرنا تھا, تو مولانا عمران خان صاحب بلکہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, ندوۃ العلماء کے ناظم رہے ہیں علی میاں کے زمانے سے پہلے, شروع میں علی میاں کے, اور تبلیغ کے بھی ذمہ داروں میں سے رہے ہیں, بھوپال کی ذمہ دار وہ تھے ان کی حیات. انہوں نے مرمت کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا تھا تاجل مساجد کی میناروں کا, تھوڑا سا آگ پاشی وغیرہ کرنا تھا. 7 کروڑ روپیہ لگا تھا اس زمانے میں, جی ہاں 80s میں, عالی مرمت میں. وہ پوری مسجد, پوری کی پوری مسجد بیگم نواب بھوپال جو تھے ان کی بنائی ہوئی ہے, بیگم کی بنائی ہوئی ہے مسجد. بھوپال کے جو نواب تھے ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے اپنے مہر سے بنوایا تھا. وہ بڑی خدمات ہے عورتوں کی. اچھا, وہ اتنی علم پرور تھی کہ دین کی بہت سی کتابیں انہوں نے لکھوائی. ایک کتاب کا نام ہے تحفہ شاہجہانی, وہ بیگم نواب بھوپال کی لکھی ہوئی ہے, ہمارے عربی میں کام آتی ہو. ایک کتاب کی مشہور کتاب کی شرح ہے, شرح تہذیب کی شرح ہے تحفہ شاہجہانی. ایسی بہت سی چیزیں. تو عورتوں کے لیے بھی بہت چانس ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے جہاں بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کو رول ادا کرنا ہے, وہاں دین کی حفاظت میں, دین کی اشاعت میں بھی وہ اپنا رول ادا کر سکتی ہیں, اپنی صلاحیتوں سے بھی, اپنے مال سے بھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مستورات میں اس کے لیے مستقل بیان بھی فرمایا کرتے تھے حدیث شریف میں. چونکہ صدقہ کرنے کے خاص طور پر عورتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, کیونکہ صدقے سے جہنم کے عذاب سے حفاظت میں خصوصی دخل ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, آگ سے بچنے کی تدبیریں کرو چاہے کھجور کے ٹکڑوں کو اللہ کے راستے میں لے کر. اور جہنم میں جانے والے اسباب میں سے بڑا سبب کفرانی نعمت ہے, ناشکری. اور ناشکری کا مرض عام ہوتا ہے مستورات میں, ناشکری کا مرض عام ہونے کا مطلب حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ کوئی تکلیف پیش آنے پر نعمتیں یاد ہی نہیں رہتی ان کو، کبھی اچھا سلوک کرو اگر جوتا ٹوٹ گیا ہے تو پھر حدیث شریف میں ہے، تو بولتی ہیں کہ میں جب سے شادی ہو کے آئی آج تک ایک چپل نہیں ملی میرے کو، تو اب تک ننگی پھر رہی تھی کیا؟ وہ ذہن میں نہیں رہتا، پورا ایسا لگتا جیسے کبھی ملا ہی نہیں چپل، کپڑے کم پڑ گئے شادی میں جانے کو، دعوت میں جانے کو، تقریب میں جانے کو، بولے تو کپڑے تو کبھی تم نے دلایا ہی نہیں، بھائی دلا تو رہا ہر سال نہیں، چونکہ اس وقت پہننے کو نہیں ہے نا، وہ پورا پیچھے کا بھولے جاتا، اور پہننے کو بھی اپنے منشے کا نہیں ہے، ویسے تو بہت سے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، نہیں یہ اس سے پہلے پہن کے گئی تھی، پھر دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، وہاں تمہاری بھی بےعزتی ہوتی، ہماری عزت پہ آیا تھا، ان کی عزت پہ کچھ نہیں آتا، اس کفران نعمت کی سزا خاص جہنم ہے، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے خواتین مستورات کو صدقے کا، حدیث شریف ہی کی تفسیر کروں گا، تو ہم مردوں میں سے کیا کم کفران نعمت ہے اپنے پاس، جو ہے اس پہ نظر ہی نہیں، جو نہیں ہے اسی پہ نظر ہے، جو نہیں ملا وہی دماغ میں، جو گاڑی اپنی ہے وہ دکھ ہی نہیں رہی، جو سامنے جا رہی وہ دکھ رہی، وہ نہیں ہے میرے پاس، وہ ماڈل نہیں ہے، جو گھر اپنا ہے وہ نہیں دکھتا، جو چیز اپنی ہے وہ نہیں دکھتی، جو سیلری اپنی ہے وہ نہیں دکھتی، کفران نعمت کی بیماری ہمیں کیا کام ہے، قلیل من عباد الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت ہی کم ہوتے ہیں قرآن پاک میں، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں ایسی چال چلوں گا کہ لا تجد اکثر ہوں شاکرین، آپ اکثر کو شاکر نہیں پائیں گے، بس یہ کام کروں گا میں جا کے ایسی پٹی پڑھاؤں گا، ایسا چکر چلاؤں گا کہ آپ کے بندوں میں شکر گزار نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے ناگوار یہ چیز ہے، شرک جو ان کے پاس بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے نا، اس کی بھی وجہ نمک حرامی ہے، دیا میں سب کچھ نام دوسرے کا لگا رہا ہوں، اصل وہ کفر، اسی وجہ سے اس کا نام کفر ہے، میرا ہے سب نام دوسرے کا لگا دے رہا ہوں، کام خالق کا ہے نام مخلوق کا لگا دے رہا ہوں، شرک میں یہی تو ہوتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں میرے بہنوں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالتے رہنا ہے، اس ملک کے اندر بھی خاص طور پر، اپنے اپنے ملکوں کے اندر بھی، اپنے علاقوں کے اندر بھی، اپنے خاندانوں میں بھی، جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی بھی ہیں اسی میں سے جو اللہ پاک توفیق دے اس میں سے ان اداروں کی مدد کرنا، ان اداروں کو چلنے میں حوصلہ دینا، بڑے بڑے اخراجات ہوتے ہیں جب حکومتیں برداشت کرتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا، جب مسلمان خود ادارے چلاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اب ہمارے ادارے کو ہر مہینے 50,000 ڈالر کم از کم جمع کرنا ہے ہم کو فیسوں کے علاوہ، جو کچھ بھی فیس وغیرہ تھوڑی بہت آ جاتی ہے پھر بھی ہم کو 50,000 ڈالر چاہیے ہر مہینہ چاہیے، حالانکہ بہت بڑا تو ادارہ نہیں ہے ہمارا، لیکن بڑا پھر بھی کافی بڑا ہے، کیونکہ اس میں ایک کام نہیں ہے کئی کام ہیں، ایک سروس نہیں ہے کئی سروسز ہیں، ہر لائن کی سروسز ہیں، دنیوی تعلیم کی بھی ہیں، دینی تعلیم کی بھی ہیں، حفظ کی بھی ہیں، ذکور کی بھی ہیں، اناس کی بھی ہیں، فصل خصومات جھگڑے چکانے کی بھی ہیں، کاؤنسلنگ کی بھی ہے، فتوے دینے کی بھی ہیں، دار القضا کی بھی ہے، ذبیحہ سپروائزری کی بھی ہے، منصیتنگ کی بھی ہیں، فون پہ کام کرنے کی بھی ہیں، آن لائن پہ کام کرنے کی بھی ہیں، دروس ہیں، سب ہے، اس وجہ سے ذرا پھیل گیا ہے، پھیلا ہوا ہے کام، اور اللہ کا شکر ہے کہ اپنا خلوق مسلمت مسلمہ فائدہ اٹھا بھی رہی، پورا ملک فائدہ اٹھا رہا ہے، سب جگہ سے خطرے آتے ہیں، سوالات آتے ہیں، سب جگہ جواب آ جاتے ہیں، سب جگہ کے لوگ رجوع ہوتے رہتے ہیں، دور دور کے لوگ اپنے قضیے چکاتے رہتے ہیں، نکاح کے، طلاق کے، جھگڑوں کے، مالیات کے، شادی بیاہ کے، بچوں کے، یہ بھی مسائل آتے رہتے ہیں، ہیوسٹن کے بھی قضیے ہیں، نیو یارک میں کیلیفورنیا کے بھی قضیے ہیں، سب جگہ سے ظاہر ہے کہ جب دین کا کام ہوتا ہے تو پوری پوری امت مسلمہ ایک ہی ہے، انما المؤمنون اخوة، ایمان والے سب بھائی بھائی ہیں. اس لیے کام کا دائرہ جو ہے نا پھیلا ہوا ہوتا ہے، تو تقاضا بھی پھیلا ہوا ہوتا ہے. اب جن جن سلاٹر ہاؤسز کو جو ہے نا سرٹیفائڈ کیا جاتا ہے، وہ شکاگو میں تھوڑے ہیں سارے، کوئی انڈیانا میں ہے، کوئی اٹلانٹا میں ہے، کوئی جنا والا ادھر اس کے قریب ہے، وسکانسن میں ہے، کوئی کسی جگہ ہے کوئی. اور یہ ساری سروسز فری ہم دیتے ہیں، حالانکہ ذبیحہ کا کام کچھ ایسا ہے کہ اس میں پیسہ بہت بتایا جاتا ہے، لیکن ہم نہیں لیتے. تو اس طرح کے پیسہ لے کے کرنے والے زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں. دوسرے کے پیسہ لے کے کرنے کی صورت میں لوگ جو ہے نا مہنگا ہو جانے کی وجہ سے چیز خرید نہیں رہے، تو لوگوں میں حلال کھانے کا شعور نہیں رہا کہ مہنگا ہوا تو وہ حلال کھائیں گے. تو امت مسلمہ میں حلال کھانے کی تو شوق کا شعور آ جائے، حلال تو کھانے لگے کم سے کم صحیح طریقے پر. تھوڑا سا بھی خرچہ آ گیا تو نہ سلاٹر ہاؤس والا برداشت کرنے کو تیار ہے، نہ ہول سیل والا برداشت کرنے کو تیار ہے، نہ ریٹیل والا برداشت کرنے کو تیار ہے، اور نہ کھانے والا برداشت کرنے کو تیار ہے. کیوں؟ فہمی بگڑ گئی. حالانکہ یہاں سے وہاں تک پوری چین مسلمان ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، سروسز فری کر دی. ہر سروس فری ہے ہمارے پاس، علاج بالقرآن کا انتظام ہے وہ فری ہے، تعلیم فری، بڑی حد تک تعلیم فری ہے، تھوڑے بہت فیس رکھی ہوئی ہے قابل برداشت، اور اتنی کم ہے وہ کہ اس سے کوئی ادارہ نہیں چلا سکتے آپ، کسی کی تنخواہ نہیں دے سکتے آپ. ادارے کی اپنی ذاتی عمارت ہونی پڑتی ہے، اس کے اخراجات ہیں، یا کرایہ کی رکھو یا ذاتی رکھو، دونوں بھی ممکن ہے. خالی کرایہ کی رکھے تو خالی کرایہ اتنا چلے جاتا ہے کہ ذاتی رہے تو اتنا نہیں جاتا. تو ہمارے پاس جو لوگ کرایے کے مکان میں ہیں، ان کو ٹو بیڈ روم کا مکان 1200 میں عام طور پر شکاگو میں ہے، اور اگر انہیں وہی مکان خرید لیا تو اس کو جو خرچہ آ رہا ہے وہ 800 کا آ رہا ہے، 800 سے 900 کا ہر مہینہ جو اس کو دینا پڑتا ہے، اس کا اتنا فرق ہو جا رہا ہے. پھر چیز بات تھوڑے دنوں کے بعد اس کی اپنی ہو جاتی. ایسے جو ادارے ہیں ان کی عمارت اگر خرید لی جائے تو تھوڑے دن کے بعد وہ امت کی چیز ہو جائے گی، ایسٹ ہو جائے گا امت مسلمہ کی آرگنائزیشن. اسی لیے ادارہ خریدا گیا، اس کے بھی اخراجات ہیں، ہر مہینہ دینے ہی ہوتے ہیں، نہ خریدتے تو بھی دینے ہی پڑتے. تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس معاملے میں کو فراغ دلانا، تو پر حوصلہ کریں. اور ہمارے ساتھی اس سے پہلے بھی آئے تھے، رمضان میں بھی آئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ساتھی یہاں ایسے ہوں جنہوں نے رمضان میں بھی حصہ لیا ہو، دوبارہ لے لیں تو بہت اچھا ہے، نہ لے لیں تو ہم اس طرح نہیں کریں گے، کیونکہ تقاضے ان کے ساتھ دوسرے بھی ہوں. اور اگر انہوں نے رمضان کے موقع پر ہمارے آدمیوں کا اس میں حصہ نہیں لے پائے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، تو ظاہر ایک ملاقات تو بہت محدود پیمانے پہ تھوڑے آدمیوں سے ہوتی ہے. تو اگر آپ لوگوں کا حصہ نہیں پڑا ہے تو اس میں آپ لوگوں کا بھی حصہ پڑ جانا چاہیے، اور اگر پڑا ہے اللہ نے دیا ہے تو پھر بھی پڑ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. ایسے ہماری بہنوں سے درخواست ہے کہ وہ بھی حصہ لیں، ان کی اپنی پاکٹ منی بھی ہوتی ہے، اور بہت سے میاں ان کی پاکٹ میں ہیں، بہت سو کے تو ان کو کیا کمی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ہمت دے آپ لوگوں کو.